بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور جہاں ہم پروکی تمہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ثبوت کا بیان، یعنی یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، صفات الکمال میں سے، جن کے دل ہمیں صرف احادیث میں ملتی ہے. اور اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان احادیث کا بھی ذکر کیا جن میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر جو قرآن مجید میں بھی ثابت ہیں. تو ترتیب یہ یاد کر لیں. پہلی ترتیب کیا ہے؟ صرف قرآن مجید کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن و صفات کمال ہیں ان کا ذکر ہے. نمبر دو، صرف احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری قسم جو ہے وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی نشست میں. غالباً پانچویں حدیث ہے، الحدیث الخامس. شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی اثبات الرجل او القدم، اللہ تعالیٰ کے پاؤں یا قدم کا ثبوت، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال میں سے اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی صفت یا قدم کی صفت کی دلیل کا بیان. وہو قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تزال جہنم یلقى فیها وهي تقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضه إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. یہ حدیث متفق علیہ، حدیث متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ رواه البخاری ومسلم. البخاری ومسلم جب دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو صحت حدیث کے تعلق سے یہ سب سے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. جب کہتے متفق علیہ، یعنی یہ حدیث جو ہے سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے صحت کے اعتبار سے. حدیث کا ترجمہ میں شرح کے ساتھ کر دیتا ہوں. شعبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لا تزال جہنم یلقى فیہا، یعنی قیامت کے دن جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا. اور پتھروں کا ذکر بھی ہے، جو جہنمی لوگ ہیں وہ جو پتھر ہیں وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. القاء یعنی پھینکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، الى آخر آیت سورۃ البقرۃ نمبر 24. وقد يقال، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف جہنمی لوگ ہی پھینکے جائیں گے اور پتھر تو پہلے سے موجود تھے. والعلم عند اللہ، یعنی علماء کے مفسرین کے دو اقوال ہیں، جو پھینکا جائے گا جہنم میں، لا تزال جہنم یلقى فیہا، کیا پھینکا جائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ لوگ، جہنمی لوگ اور پتھر، اور دوسرا قول ہے کہ صرف لوگ پھینکے جائیں گے، پتھر پہلے سے ایندھن ہوں گے، اور جب جہنمی لوگ پھینکے جائیں گے پھر یہ لوگ پتھروں کے ساتھ خود بھی ایندھن بن جائیں گے. اور یلقى فیہا جب کہا جاتا ہے تو اس میں، اس لفظ میں دلیل ہے والعیاذ باللہ، کہ ان کو پھینکا جائے گا ذلیل اور خوار کر کے، یعنی ذلت کا معنی پایا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، سورۃ الملک آیت نمبر 8 میں. جب بھی ان کو پھینکا جاتا ہے جہنم میں، اچھا، وہ تقول هل من مزید، یعنی کہ اور زیادہ نہیں ہے، مجھے اور زیادہ چاہیے. تقول جہنم کہے گی، جہنم بولتی ہے اسے زیادہ چاہیے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہاں پہ استفہام ہے، ہل من مزید، اور بہت ہی بڑی غلطی کی جس نے یہ کہا ہے کہ استفہام یہاں پہ نفی کے لیے ہے، یعنی لا من مزید، ہل من مزید کا معنی ہل نفی کے لیے، تو لا من مزید یعنی ضرورت زیادہ ضرورت نہیں، میں بھر گئی ہوں. ہل من مزید اگر یہ استفہام ہے جس کا معنی نفی نہیں ہے، صرف استفہام ہے طلب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مجھے ابھی مزید زیادہ کی ضرورت ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دونوں معنوں میں سے کون سا معنی صحیح ہے، طلب کا معنی ہے یا نفی کا معنی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی حدیث میں حتی یضع رب العزت فیہا رجلہ، اگر جگہ خالی ہوتی، یعنی اگر طلب کا معنی نہ ہوتا، نفی کا معنی ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت سبحانہ وتعالی اپنا پاؤں کیوں رکھتے، قدم کیوں رکھتے، الا کہ اس کو طلب تھی زیادہ کی. وفی روایت علیہ قدمہ، دوسری روایت میں قدم کا ذکر ہے. اور یہ دلیل ہے کہ جہنم زیادہ طلب کرے گی. اچھا، حتی یضع رب العزت، رب العزت اس لیے بیان کیا ہے حدیث میں کہ مقام جو مقام عزت کا مقام ہے، غلبہ کا اور قہر کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، اس لیے رب العزت فرمایا ہے. اچھا، رب کا معنی جو ہم جانتے ہیں، ایک اور علمی بات بھی سمجھ لیں، رب کا کیا معنی ہے؟ خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، یہ معنی ہے. رب کا دوسرا معنی بھی ہے، رب البیت، رب الاسرہ، کیا معنی ہے اس کا؟ گھر والا، نہیں، گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار، گھر کا بڑا، تو گھر والا، ٹھیک ہے نا. رب الدار یعنی صاحب الدار، اس گھر کا مالک، ٹھیک ہے نا، گھر والا جسے ہم کہتے ہیں. ربت الاسرہ، گھر والی. تو رب کا معنی صاحب کا بھی ہوتا ہے، جو ہم ترجمہ اردو میں والے کا کرتے ہیں. اور یہاں پر حدیث میں حتی یضع رب العزت، تو رب کا معنی صاحب العزت. اگر اس معنی کو خالق کا لیا جائے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے عزت کو خود پیدا کیا ہے کیا؟ تو عزت مخلوق ہوئی، صفت مخلوق ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں ہو سکتی نا. تو رب کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی صاحب العزہ، عزت والا. اچھا، فیہا رجلہ وفی رجلہ علیہ قدمہ، فیہا اور علیہا، اور رجل اور قدم میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات یہ جو حرف جر ہے، فیہا یعنی علیہا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رکھ دے، جیسے کہ علیہا قدمہ کی روایت میں آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کیا کہا تھا ان 40 جادوگروں کو جو لوگوں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا، تو فرعون نے جب دھمکی دی تو کیا کہا؟ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا یا سولی کے اندر چڑھا دوں گا، سولی میں یا سولی پر؟ سولی پر چڑھا جاتا ہے یا سولی میں چڑھایا جاتا ہے؟ پر. لیکن لفظ کیا ہے؟ فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، قرآن مجید میں فی حرف جر ہے، ظرفیہ کے لیے ہے، لیکن عربی زبان کا، عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ حرف جر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. فی جذوع النخل سے مراد یہ ہے علی جذوع النخل. اچھا، رجل اور قدم دو مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے قدم کا ذکر کیا ہے، رجل کا نہیں کیا، قدم کا کیا ہے. قدم پاؤں کو بھی کہا جاتا ہے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا، قدم بھی پاؤں کو کہتے ہیں. اب پاؤں اور رجل، پاؤں اور قدم، رجل اور قدم میں کیا فرق ہے؟ شیخ صاحب نے یہاں پہ قدم کا ذکر کیا، قدم کہتے کسی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ لفظی اعتبار سے معنی تو ایک ہی ہے نا، لیکن لفظ مختلف ہیں. یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں؟ قدم کا لفظ جو ہے وہ تقدیم سے آیا، مقدم سے آیا ہے. انسان جب چلتا ہے تو اپنے پاؤں کو آگے کرتا تو چل سکتا ہے، اگر آگے پاؤں کیا ہے مقدم نہ کرے، آگے نہ کرے تو کبھی چل نہیں سکتا. قدم کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے؟ چلنے کے لیے نا، ہاتھ پکڑنے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، اور پاؤں چلنے کے لیے. اگر قدم جو ہے آپ آگے نہ بڑھائیں تو آپ کبھی چل نہیں سکتے. تو اصل مقصد اس پاؤں کا کیا ہے؟ چلنا ہے. تو اس لیے اسے قدم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، قدم کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ مقدم سے، آگے کرنے سے. اچھا، رجل کا لفظ، رجل کہتے کسے؟ ترجمہ تو پاؤں کا ہو گیا نا، پاؤں کا ہو گیا ترجمہ. اچھا، جس پر چلا جاتا ہے. پاؤں کسے کہتے ہیں؟ یا جس پر چلا جاتا ہے نا. ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ جسے پکڑا جاتا ہے. تو قدم، رجل کسے کہتے ہیں؟ اچھا، رجالن او رکبانن، حج پہ جاتے کے تعلق سے نے کیا فرمایا؟ رجالن او رکبانن. رجالن سے کیا مراد؟ چلتے ہوئے یا سواری پر. تو رجال کا لفظ کہاں سے آیا؟ دیکھیں نا، جس چیز پر چلا جاتا ہے. تو رجل کہتے ہیں پاؤں کو. رجل سے مراد یہ جسم، وہ حصہ ہے جس پر چلا جاتا ہے. قدم پاؤں کو ہی کہتے ہیں، لیکن کیوں قدم کہا گیا ہے؟ کہ جب تک آگے نہیں بڑھائیں گے تو آپ چل نہیں سکتے. تو رجل اور قدم لفظ اعتبار سے یہ فرق ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. اچھا، فینزل بعضها الى بعض، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالی رب العزت جل شانہ اپنا قدم رکھیں گے، اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم پر، تو وہ ایک دوسرے سے مل جائے گی، لپٹ جائے گی. ينضم بعضها الى بعض، ينزو یعنی ينضم، یعنی کوئی اس میں اور جگہ باقی نہیں رہے گی. فتقول قط قط یعنی حسبی حسبی، یعنی اور کوئی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی بھی، مجھے کفایت ہو گئی ہے. اچھا، اس حدیث میں جن صفات کا ذکر ہے، سب سے پہلے اثبات القول من الجمادات، جمادات کا صفت کا ذکر ہے کہ جمادات بھی بولتی ہیں. سبحان اللہ، کہاں سے آیا؟ وہی تقول، تقول هل من مزید، تقول ہے نا، سبحان اللہ. اور تقول قط قط، حدیث کے شروع میں، حدیث کے آخر میں جہنم کے قول کا ثبوت ہے. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب چاہے بلوا دے. دوسرے نمبر پہ جو اس حدیث میں فائدہ ہے، جہنم سے یا جہنم کی آگ سے خبردار کرنا. لا تزال جہنم یلقى فیہا وہ تقول هل من مزید، تو خبردار ہونا چاہیے کہ نہیں، ڈرنا چاہیے کہ نہیں، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے جو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اور ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو جہنم سے دور کر دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا ثبوت، یہ کہاں سے ہمیں ملا ہے یہ فائدہ؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جہنم کو مکمل کر، لَأَمْ لَأَنَّ جَهْنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ بھرے گا جہنم کو. اور جب لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں اور جگہ خالی رہ جائے گی، اور وہ کہے گی حل میں مزید، کوئی اور ہے، مجھے اور ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پہ رکھیں گے اور وہ بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص مخلوق پیدا کرتا اور جہنم کو بھر دیتا، سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی بغیر گناہ کے یا بغیر نافرمانی کے سزا نہیں دیتا. اور لیکن جنت میں دیکھیں آپ اس کے برخلاف، کہ جب جنت میں جگہ خالی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص لوگ پیدا کریں گے، جنت کے لیے اس وقت پیدا کریں گے تاکہ جنت بھی بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور فضل اپنے بندوں پر، وہ خاص رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اور یہ پاؤں جو ہے، یہ قدم جو ہے حقیقی ہے، جو مخلوقات کے پاؤں جیسے نہیں. اور رسول جماعت کے نزدیک ایسی صفت کو کہا جاتا ہے الصفت الذاتیۃ الخبریہ، یہ ذاتی خبری صفت ہے. کیوں ذاتی خبری کہا جاتا ہے؟ ذاتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے اور ہمیشہ سے ہے، اسی کے ذاتی کے. تو خبری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں خبر، اس کی دلیل ہمیں خبر سے ملی ہے، قرآن اور سنت سے ملی ہے. اور ہمارے ہاں یعنی ہمارے جسم کے اعتبار سے حصے ہیں ان صفات کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی حصے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممتنع ہے، ناممکن ہے اور جائز نہیں ہے. لیکن اشاعرہ نے اس کی مخالفت کی ہے، اشاعر و اہل تحریف نے. دیکھیں عجیب تحریف، دیکھیں واللہ عجیب بات، دیکھیں دیکھیں اب لفظ کیا ہے، رجلہ او قدمہ، دو روایت مختلف روایت ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. اب رجل اور قدم، اہل التعطیل نے، اہل التحریف نے، ان میں سے اشاعرہ بھی ہیں، عجیب و غریب تحریف کی ہے. کہتے ہیں تأویل، تأویل کے نام پہ تحریف. اچھا تأویل اور تحریف میں کیا فرق ہے؟ ویسے تأویل اور تحریف میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کیا؟ تأویل میں تو وہ بھی دونوں میں وہی چیز ہے. ہاں ہاں دیکھیں فرق، دیکھیں تحریف میں آپ ایسا معنی لے کے آتے ہیں جس کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے، دور کا معنی لیتے ہیں، تحریف ہو گیا بغیر وجہ، بغیر سبب، بغیر دلیل کے تحریف ہے. اگر دلیل ہے، سبب بھی ہے، دو معنی ہے، ایک قریب ایک بعید ہے، آپ بعید کو کچھ اور قریب کا معنی لے لیتے ہیں تو یہ تأویل ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دلیل کی بنیاد پہ آپ نے لیا ہے. اچھا اس میں دیکھیں ذرا، رجل اور قدم، انہیں دیکھا عربی زبان میں کس چیز کو کہا جاتا ہے، ڈھونڈا ان کو ایک مل گیا ہے. رجل جماعت گروہ کو بھی کہتے ہیں، تو رجلہ ہو اس میں مراد پاؤں نہیں ہے بلکہ ایک جماعت اور گروہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرے گا. اور اس کی دلیل میں انہوں نے کہا ہے کہ ایوب علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں طائفۃ من جراد، اللہ تعالیٰ بھیجے گا ایک گروہ ٹڈیوں کا، طائفۃ من جراد. تو لفظ ہے جو ہے نا رجل جراد من ذہب، سونے کے ٹڈیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر. معروف قصہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اللہ کے پیارے نبی. تو رجل جراد من ذہب، سونے کی. اب رجل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ گروہ، ایک جماعت، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ رجل سے مراد اس حدیث میں بھی یہی گروہ ہے. اچھا رجلہ ہو، وہ گروہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرے گا. شیخ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تحریف باطل ہے، کیونکہ لفظ علیہ یمنع ذلک، کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے جہنمیوں کی، جبکہ جو اللہ طرف کسی کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ تشریف کے لیے ہوتی ہے، شرف ہوتا ہے. اگر رجل سے مراد گروہ ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جہنم کے لیے اس وقت اور اس میں ڈالے گا، پہلی بات یہ ہے کہ علیہ کا لفظ قدم ہو، جو لفظ علیہ اس سے ممتنع ہو جاتا ہے، معنی فٹ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو تشریف اور تکریم کے لیے ہوتی ہے. تو جہنم کی کیا تشریف اور تکریم ہے؟ وہ تو ذلیل اور خوار ہے. تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ضمیر ہے یہ نہیں فٹ آتا یہاں پہ. تو اس کا معنی بھی یہ کیا ہے؟ یہ تأویل ہے، تحریف ہے. کہتے وہ تأویل ہیں اپنی طرف سے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ حدیث میں تو آیا ہے، پہلے انکار کیا کہ حدیث متواتر نہیں ہے، انکار کر دیا. اس قاعدے سے ہی سارا، یعنی اگر پوچھے نا کہ اہل التعطیل کے انکار و صفات میں سب سے پہلے کیا ان کا شبہ ہے، ایک عام ہے اور پھر تفصیل آگے خاص ہے. عام کیا ہے؟ ہاں ان کا یہ باطل قاعدہ کہ عقیدے کے معاملات میں صرف حدیث حدیث متواتر ہونی چاہیے. احاد حدیث جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کبھی بھی عقیدے کے کسی مسئلے میں, کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی, تو عقیدے کا بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, کیونکہ قاعدہ یہ کہتا ہے ان کے نزدیک جو باطل قاعدہ ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں, احاد حدیث ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ احاد حدیث جو ہے وہ عقیدے کے مسائل میں قابل قبول نہیں. اچھا, قدم کے بارے میں کیا کہا؟ تو جو رجل تھا نا, قدم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے کرے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے, کیونکہ جو جہنم میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی آگے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدعون الی نار جہنم دعا, پھینک دیا جائے گا ذلیل و خوار کر کے. یہ سورۃ الطور نمبر 13 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. دیکھیں آگے کرنا, آگے کرنے میں تشریف ہے نہیں, تشریف ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو آگے کرے گا, نسبت بھی اپنی طرف ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر جہنم رسید کر دے گا, جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا یا پھینک دے گا. تو یہ معنی جو ہے کبھی اس اعتبار سے فٹ نہیں ہو رہا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تحریف والے جو ہیں وہ جس چیز سے بھاگے تھے اس سے زیادہ شر میں گر گئے. وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہتے ہیں قدم اور پاؤں کی صفت سے, لیکن بیوقوفی میں اور حکمت سے اللہ کے افعال کی حکمت کا انکار کر کے بہت ہی دور چلے گئے ہیں. حاصل یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ ہمارے پر واجب ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے, اور اگر ہم چاہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ کا قدم ہے, اور چاہیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے. حقیقت کے اعتبار سے یعنی یہ پاؤں حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے یعنی, اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. ہم کیفیت بیان نہیں کرتے کہ پاؤں کیسا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم یہ تو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے یا قدم ہے, لیکن یہ ہمیں خبر نہیں دی کہ یہ پاؤں یا قدم کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, سورۃ الاعراف نمبر 33. جو بھی محرمات ہیں یہاں پر اس کے اجمال موجود ہے, مجمل طریقے سے ساری جتنی قسم ہیں اس کے اندر شامل, اس سے باہر نہیں ہیں. یعنی فواحش سے لے کے آپ دیکھیں جو فحاشی وہاں سے شروع کیا ہے, جو ظاہر فحاشی نظر آتی وہاں سے, اور پھر القول اللہ بغیر علم جو سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی علماء کہتے ہیں شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. ہم کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے نا. یہ اس سے بھی اس لیے بڑا ہے کہ شرک بھی کی بنیاد کی اساس کیا ہے؟ یہی القول اللہ بغیر علم. اگر یہ لوگ جان لیتے شرک کی حقیقت کیا تو کبھی شرک نہ کرتے, اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات نہ کرتے چونکہ جس کا ان کو علم نہیں. الغرض تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کیا ہے اور کوئی اور معنی اس کے صحیح معنی کے برعکس کوئی اور معنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, اور اس نے ایسی بات کی ہے جو وہ نہیں جانتا. وہ بہت بڑا جرم ہے, اور ان لوگوں میں شامل ہیں کہ طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو مسئلہ کے فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے کہ بہت ہی زیادہ خبردار ہونا چاہیے جہنم کے عمل سے, اور اسے دوری اختیار کرنی چاہیے اس ڈر سے کہیں کہ یہ انسان جو ہے کوئی ایسے عمل نہ کرے جو اسے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے. اب چھٹی حدیث جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صفت کلام اور صوت یعنی کلام اور آواز کا ثبوت ہے. اب یہ وہ احادیث ہیں جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی ہے. اور اس کی دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور آواز جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس کی دلیل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت أن الله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك من ذريتك بعثا إلى النار إلى آخر الحديث متفق عليه. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه إلى آخر الحديث. حديث شرح من شيخ عثيمين رحمه الله فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں اپنے رب سے کہ اپنے رب کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا آدم اے آدم، اور یہ قیامت کے دن یعنی دا قیامت کے دن ہے. فیجیب آدم لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک دو لفظ ہیں، ایک ہے لبیک یعنی اجابتا بعد اجابہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ مثنى لفظا ہے اور اس کا معنی جمع ہے. جب لبیک کہتے ہیں اس کا معنی ہے دو مرتبہ یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. جب دو مرتبہ کا لفظ کسی چیز میں ہو تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، لیکن لفظ تثنیہ کا ہے معنی جمع کا ہے. صرف دو دفعہ صرف حاضر ہوں میں یا بہت زیادہ مرتبہ حاضر ہوں، کیا خیال ہے؟ معنی تو بہت زیادہ ہے نا. یعنی کہ اب کوئی شخص کہتا ہے بات سنو یا فلاں کام کرو، کہتے ہیں حاضر، کہتے ہیں دو مرتبہ کہتے ہیں حاضر حاضر بھی کرتا ہوں. صرف اس سے اکتفا ہے یا حکم دینے والے کی عظمت کے مطابق اب زیادہ بھی دو سے زیادہ بھی مقصد ہوتا ہے؟ دو سے زیادہ مقصد ہوتا ہے نا. لیکن لفظ لبیک جو ہے جیسے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک یعنی اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا دو مرتبہ. اس لفظ کو کہتے وہ مثنى لفظا ومعناه الجمع. شیخ العثیمین رحمہ اللہ شرح میں یہ فرماتے ہیں وہ مثنى لفظا، لفظ تثنیہ کا ہے لبیک میں. لبیک کے معنی میں جو لفظ ہے وہ تثنیہ کا ہے، اور تثنیہ کا معنی جو ہے تثنیہ کے حد تک نہیں بلکہ جمع کا معنی ہے. ولہذا یعرب انہ ملحق بالمثنى، اعرابی اس کا لبیک ملحق بالمثنى ہوتا ہے. وسعدیک یعنی سعادت کے بعد سعادت، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما اور مجھے یہ سعادت عطا فرما کہ میں تیرے اس حکم کی تعمیل کروں. پھر سے دیکھیں لبیک وسعدیک، جب بادشاہ کسی کو یا بڑا کسی کو حکم دیتا ہے نا، وہ جو ہم کو کہیں لبیک وسعدیک یعنی ایک تو میں حاضر ہوں تیار ہوں آپ کی اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سعادت محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں، اس لیے آپ میری مدد بھی کیجئے تاکہ میں آپ کے اس حکم کی تعمیل بآسانی کر سکوں. کتنا پیارا معنی ہے، سبحان اللہ رحمك الله. پھر فینادی، اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے اعلان کرتا ہے، فعل اللہ سبحانہ وتعالی بصوت، حدیث کا لفظ دیکھیں اچھا، فینادی بصوت یعنی اللہ تعالیٰ آواز سے منادی کریں گے. یہ میں باب التأکید ہے، کیونکہ ندا جو ہے فینادی بصوت، ندا بغیر آواز کے ممکن ہے؟ ندا کہتے اونچی آواز سے کسی کو بلانے، ندا اونچی آواز سے بلانا. اچھا بصوت اونچی آواز سے بلانا، آواز سے دو مرتبہ ہے، تو دوسری مرتبہ کیوں ہے؟ من باب التأکید، تأکید کے لیے. تأکید کب ہوتی ہے؟ جب کسی کی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اسے تأکید کی جاتی ہے نا، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، کلام تو ہے لیکن کیا آواز یا بغیر آواز کے؟ تو آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب جو اچھا آواز سے کیا مراد ہے؟ کلام حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ حقیقی کلام ہے نا، جب آواز بھی آگے تو پھر حقیقی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو مجازی کی بات کرتے ہیں نفی ہو گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اس کے پہلے بھی ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ لفظ کی تاکید کے لیے اس لفظ کو دوبارہ بیان کیا جائے؟ کئی مثالیں ہیں اس کی، ایک مثال دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کوئی بھی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے مگر وہ آپ کی طرح امتیں ہیں، تمہارے طرح امتیں ہیں. اچھا، ولا طائر یطیر بجناحیہ، طائر یطیر جناحیہ کیوں ہے؟ کیا بغیر پروں کے پرندہ اڑ سکتا ہے؟ تو جناحیہ کس لیے بیان کیا؟ تاکید کے لیے. اچھا، فینادی بصوت، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ منادی کافی تھا، طائر یطیر کافی تھا، پرندہ اڑتا ہے. بجناحیہ جیسے تاکید کے لیے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے فینادی بصوت اس حدیث میں منادات کی، منادی کرنے کی تاکید ہے کہ آواز سے ہوتی ہے، اور منادی جو ہے بغیر آواز کے ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے. ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ذریت میں سے جہنم کو الگ کر دیں. اچھا، ایسا یعنی فرما انی آمرک، ان اللہ یامرک، فرق کیا دونوں میں؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دوسرا نام لے کے کہتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے، ہے وہ خود سننے والا کہ جب یہ سنتا ہے، کوئی فرق ہے سننے میں؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور نام لے کے ان اللہ یامرک، جب مقام عزت کا کبریائی کا ہونا تو پھر نام لیا جاتا ہے. جب بادشاہ اعلان کرتے ہیں نا، کہا جا سکتا ہے نا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، بس اعلان ہے. نہیں، بادشاہ سلامت تمہیں حکم دیتا ہے، اس کا اثر کیسے گہرا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، آخر سورۃ النساء نمبر 58. اور یہیں فرمائے انی آمرکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جبکہ عمارتوں کے تعلق سے جو حکم ہے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نا. انی آمرکم نہیں، ان اللہ یامرکم، کیونکہ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اور امانت کی پاسداری جو ہے فرض ہے، تاکہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اور امانت سے مراد ہر معاملے میں، صرف پیسوں کے معاملے نہیں، عبادت سے لے کے معاملات سے لے کے ہر اعتبار سے، تو وسیع معنی ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها الى آخر الآیہ. اور پھر ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار، یعنی مبعوثا، جو جہنم کو الگ کر دیں. اور دوسری حدیث میں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے، آدم علیہ السلام عرض کریں گے، قال یا رب وما بعث النار، اے میرے رب جہنمی جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور میں کتنے کو نکالوں؟ مجھے تو نہیں پتہ کتنے کو الگ کروں میں. قال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کل الف 999، ہزار میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آسان ہے، سوچیں ذرا، ہزار میں سے ایک جنتی. کیا جنت اتنا مشکل ہے حقیقتاً؟ اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے؟ یعنی جو رب ایک مسواک لکڑی کے ٹکڑے پر راضی ہو جاتا ہے. اب اتباع سنت دیکھیں، چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. الرحمن الرحیم سب سے پہلے صفت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد، قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ رب جو ہے عام طور پہ جو معنی ہوتا ہے رب کا، رب عظیم ذات ہے. اب یعنی پتہ انٹروڈکشن ہے سب سے پہلے، یہ رب ہے کیسا پتہ نہیں، سخت ہے، نرم ہے، پکڑے گا، عذاب دے گا، سزا دے گا، کہ رب کیسا ہے. الرحمن پہلے, رحیم بعد میں ہے, وسیع رحمت کا ذکر پہلے ہے اور خاص رحمت کا ذکر بعد میں ہے. مسواک سنت ہے, لکڑی کا ٹکڑے آپ کے جیب میں ہے, آپ وضو کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, نماز سے پہلے آپ مسواک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اپنے دانتوں کی صفائی, مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب, اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایسا رب جو مسواک کیونکہ سنت ہے راضی کیوں ہوتا ہے, کیونکہ مسواک کرنے والے نے سویت اپنے دانتوں کی ہے, اس سے بڑا مقصد جو کیا ہے, نیت کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں کیونکہ یہ سنت ہے. سبحان اللہ. تو ایسے عظیم رب جو ہے وہ وسیع رحمت والا رب جو ہے وہ عذاب دے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے, جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, توبہ کر دیتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. اور فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس نے گناہ کیا ہے, لکھنا نہیں ہے. نیکی فوراً لکھی جاتی ہے, گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا. توبہ نہیں کی پھر لکھا گیا ہے, اس کے لکھنے بعد پھر توبہ کی پھر اسے مٹا دیا گیا ہے. اور کتنے مکفرات الذنوب ہیں, کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. دکھ ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, درد ہے, بخار ہے, سب مکفرات الذنوب ہیں. جب مریض کی عیادت کو جاتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. کیا مطلب ہے طہور انشاءاللہ؟ کیا ہے طہور؟ کس کو کہتے ہیں؟ پاکیز کو کہتے ہیں. کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تکلیف کے بدلے گناہوں سے پاک کر دے. ایسا رب, رب کریم, رب رحیم سبحانہ و تعالی. ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں, نہیں کرتے نیکی لکھی گئی, نہیں کر سکے نیت کی ہے, دیکھیں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, سبحان اللہ. اگر کر دیتے ہیں ایک نیکی کا بدلہ ایک ہے, کم سے کم کتنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ اعلم. پھر بھی جہنم میں 999 اور جنت میں ایک, عجب ہے کہ نہیں؟ قبر میں, اچھا موت کے وقت جو تکلیف ہے کفارہ ہے گناہوں کا, قبر میں منکر نکیر کا سوال کفارہ ہے, قبر میں اگر کوئی عذاب ہے تکلیف ہے کفارہ ہے, میدان محشر میں پلسرات میں جتنی بھی ہے حوض کوثر پر جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا, سب گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جہنم وہ شخص جائے گا جو ان سب چیزوں سے گزر چکا ہے, اتنی زیادہ گناہ تھے اس بندے کے کہ کوئی کفارہ کام نہیں آیا اس کے, اور وہ اتنا بدبخت ہے کہ آپ سے شفاعت کی بھی اس کے کام نہیں آئی, اللہ کی رحمت بھی اس کے کام نہیں آخر تک, اسے جہنم رسید ہوا ہے. پتہ جہنم کون پہنچتا ہے؟ جہنمی یہ لوگ پہنچتے ہیں. اور پھر اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس حق ادا کیا ہے, شرک نہیں کیا اس نے, لیکن بہت زیادہ گناہ تھے اس کے, وہ جہنم میں چلا گیا ہے, پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ لا یخلد فی النار, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور اسے جہنم سے جب اس کا اللہ کے عدل و انصاف سے جب اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے جہنم کے عذاب میں, تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو کتنا ہوگا اس کا, اس جنت کا جو نعیم ہے جنت میں کتنا ہوگا؟ دنیا کے بادشاہوں سے 10 گنا زیادہ. سبحان اللہ, بہت عظیم حدیث ہے بھائیو, سچ بات ہے. یعنی جہنم کا جب ذکر آتا ہے نا تو بولا روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں, میدان محشر ہے, جہنم کو گھسیٹ کر لے لایا جائے گا, 70,000 لگام ہے, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے. اچھا لگام کیوں ڈالی جاتی ہے؟ قابو کرنے کے لیے. یاد رکھیں, لگام کیوں ڈالی جاتی ہے؟ قابو کرنے کے لیے, یعنی وہ قابو میں نہیں آئے گی. حل میں مزید دور سے جہنم کو یوں جھپٹنا چاہتی ہے. اچھا فرشتے کتنے عظیم ہیں, ایک لگام میں اگر 70 فرشتہ ہوتا وہی کافی ہوتا, لیکن ایک لگام نہیں, 70,000 زمام, 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے. اور اس وقت انسان دیکھ رہا ہوگا سامنے کھولتی ہوئی جہنم. دائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہے, بائیں طرف دیکھے گا اپنا ہی عمل ہے. دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہیں کچھ مل جائے نا, کہیں سے کوئی یار دوست مددگار, کہیں سے کوئی آ جائے, کوئی نیکی نظر آ جائے, کچھ تو آ جائے. اپنے عمل ہے, جو کچھ تم نے کیا وہی ہے. عمل میں کیا ہے؟ توحید, اتباع سنت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, بر الوالدین ہے, والدین سے حسن سلوکی ہے, صلہ رحمی ہے, تو الحمدللہ خیر ہے. لیکن اگر شرک ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, اور والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے, قطع رحمی ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, ریاکاری ہے, زناکاری ہے, سود خوری ہے, آخر تک جو گناہ نعوذ باللہ, تو پھر کہاں خیر ہے؟ وہ اور مددگار کوئی نظر آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سب سے قریبی کون ہے دنیا میں آپ کے؟ دیکھ لو آپ کے جو سب سے زیادہ پیارے ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ بہن بھائیوں سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اپنی اولاد, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے دوست, اپنے احباب, جو بھی ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ آپ کو دیکھیں کہ چھپ جائیں گے. جاتے فرار کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک تو ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں گے. سائڈ پہ ہونے میں کتنی تکلیف ہوگی یار, ابھی تو میں نے اس لیے بہت کچھ کیا, یہ بیٹا میرا, یہ میری ماں ہے, یہ میرا بھائی, میں نے جو بھی حرام کمائی انہیں کے لیے کمایا ہے, جو بھی ظلم انہیں کے لیے کیا ہے, تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو تکلیف ہوتی ہے نا. پیچھے ہٹ گیا, اب میرا کام میری مدد نہیں کر رہا, پیچھے ہو گیا, دیکھ کے فرار ہو گیا, کتنی تکلیف دہ ہے. پتہ ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, تسلی یار مدد کرے گا کوئی. ایک تھوڑا دور ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, مدد نہیں کروں گا میں. ایک دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. کتنی بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن. اور آگے دیکھے گا کیا نظر آئے گا؟ جہنم میں فتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس جہنم سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ کھجور ایک نہیں, آدھے کھجور کے ٹکڑے سے. کیا مطلب آج کھجور کے ٹکڑے سے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کھجور دی ہے اور ایک مسکین بھوکا ہے, آپ اس کھجور کو دو حصے کریں, ایک خود کھا لیں بے شک اگر آپ بھوکے ہیں, اور آپ نے ایک کھجور آدھی یہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے اس بھوکے کو کھلا دیا, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص خالص اللہ آپ نے نیک عمل کیا ہے, اللہ کو پسند آ گیا ہے, اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا, اور اب جہنم سے آپ دور ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جہنم کا ذکر کرنا آسان ہے. میں کبھی سوچا ہے گھر میں جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, چھوٹی سی بات پہ آگ لگ جاتی ہے, تم نے کیا, تم نے کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. وہ قبر میں تو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے نا, قبر کی بات کریں, کہتے دیکھا جائے قبر میں, کیا دیکھو گے قبر میں, کیا دیکھ سکتے ہو قبر میں؟ اللہ کی قسم تھوڑے سے آگ لگ جاتی ہے کچھ پکاتے ہوئے, سامنے ہفتہ پورا پٹیاں لگتی ہیں اور پتہ چلتے درد تکلیف ہوتی رہتی ہے. یہ دنیا کی آگ, کیا آگ ہے دنیا کی؟ وہ پتہ پین اور درد کے لیے جو سب سے تکلیف دہ درد ہے وہ جلنے کا درد ہوتا ہے. جلنا, جب انسان جلتا ہے, اور جہنم میں تو ہے جلنا اور کیا ہے. اس لیے جو جلد ہے جس میں یہ سب سنسیشن ہے اور ہم درد محسوس کرتے ہیں جلد کی وجہ سے, جلد نہ ہو تو درد محسوس نہیں ہوتا. یہ جلد روسٹ ہو جائے گی, جل جل کے ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ پھر نئی جلد پیدا کرے گا, پھر عذاب, پھر جلنا, پھر ختم, پھر دوبارہ. پتہ جب ایک جو فل برن ہو جاتا ہے نا, وہ اس کے ڈیپتھ تک چلا جاتا ہے اور پورا ٹکڑا ختم نہ کرا ہو جاتا ہے, تو اس جگہ بھی درد نہیں ہوتا کیونکہ جگہ ختم ہو گئی, پوری جل گئی ہے, اور راحت اور سکون مل جاتا ہے مریض کو. لیکن وہی جلد دوبارہ بنائی جائے اور پھر اسے جلایا جائے, پھر دوبارہ بنائی جائے, پھر اسے جلایا جائے, ایسا سخت عذاب ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا واللہ. اس کے باوجود بھی جہنم سے کتنے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اور اس سے دور اختیار کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ تو لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی راضی ہو جاتا ہے. جب آپ اتباع سنت کی بات میں کر رہا ہوں, آپ کا چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں جائے گا, اللہ راضی ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ راضی ہو جائے وہ جہنم میں کبھی داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا واللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا جنت کے لیے کیا ہے. جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے. اصل جگہ وہ ہے, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. یہ دنیا دناعت سے ہے, حقارت سے ہے, یہ لفظ لیا گیا ہے. بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت ساری آزمائشیں ہیں, ان کو پار کرنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں, لیکن رب کو راضی کرنا پڑے گا. اور رب کو راضی کرنے کے لیے تقوی کا راستہ اختیار کرنے پڑے. الصراط المستقیم, ہم کیوں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کس لیے؟ جان دیں کس لیے؟ تو یہ ایک راستہ جنت کی طرف جو جاتا ہے, باقی سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. ہر نمازی جب تک نماز میں یہ دعا نہ کرے اہدنا الصراط المستقیم, اس کی نماز ہی نہیں. دیکھ اللہ کا کرم دیکھیں, اگر اللہ عذاب دینا چاہتا ہو تو کمی ہمیں یہ حکم دیتا کہ یہ دعا کرو ہر نماز میں؟ سبحان اللہ, الرحمن الرحیم کی رحمت ہے کہ سب سے عظیم دعا نے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائی اسی صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کیا ہے کہ یہ اللہ ہے کون, یہ کتاب کس کی ہے, کون سا راستہ, کون کس کا منہج ہے, کس راستہ, کن لوگوں کے راستے پر چل کر میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں, یہ بھی کھلی وضاحت کے ساتھ. صراط الذین انعمت علیہم, ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے. یہ ہدایت کا یہی راستہ ہے, صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں, نہیں, ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا, اس کا حق ادا کرنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ مل کر جن کا یہ راستہ ہے, ان کی اتباع کر کے. اگر اتباع نہیں کریں گے تو پھر دو الگ راستے ہیں, المغضوب علیہم اور الضالین کا راستہ ہے. تمہاری مرضی کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور باقی راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں, اور جہنمی راستے کی جو ہے نا یہ دو بنیادیں ہیں, اللہ کا غضب لوگوں پر ہے اور وہ گمراہ ہیں. ہدایت یافتہ کا ایک راستہ ہے, وہ ایک ہی علامت ہے, منہ جو سلف کی پیروی کرنے والے ہیں اس پر چلنے والے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں, جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا ہے, صحابہ نے سمجھا ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام سے, تابعین نے صحابہ سے سمجھا ہے, اتباع تابعین نے ان سے سمجھا ہے, اور ان کی اتباع احسان کرنے والوں نے تا قیامت ان سے سمجھا ہے. یہ منہج السلف ہے اور یہ ہماری دعوت ہے. یہ کوئی ریاضی کا یا میتھ کا کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے کہ بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. سیدھا سا, واللہ سیدھا سادہ راستہ ہے بالکل, اور واللہ سب سے آسان راستہ ہے. یہ اہل التاویل کے اور تعطیل کی بات میں کر چکا ہوں, کتنی مشکل ہے. اب رجل کو کہاں سے ڈھونڈا ہے, رجل جرات جا کے دیکھا ہے کسی حدیث میں, اب پاؤں کو رجل بنا کے اسے گروہ بنا دیا, مقدم کو دیکھا ہے کس طریقے سے گروہ آگے کرنا ہے, جہنم میں آگے گروہ جا رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ اضافہ اللہ کی طرف تشریف کا ہوتا ہے. وہ سب اندھے ہو گئے, گونگے بہرے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اصل مصیبت تکلیف دل میں ہے, اصل بیماری دل کے اندر ہے. جب دل نہیں سدھرا تو پھر زبان کیسے سدھر سکتی ہے, عقل کیسے کام آئے گی؟ مجھے بتائیں, عقل کبھی کام آ سکتی ہے؟ کبھی عقل راہ راست پہ چل سکتی ہے جب دل میں گندگی ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو عقیدے کی جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. جب دل پاک ہو جاتا ہے اور دل سدھر جاتا ہے تو عقل بھی سمجھے گی, آنکھ بھی صحیح دیکھے گی, کان بھی صحیح سنے گا, اور صحیح سمجھا بھی جائے گا مسئلے کو, اور پھر زبان سے بھی صحیح الفاظ نکلیں گے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دل پاک ہو اور زبان پر ناپاکی ہو اور بدعقیدگی کو ظاہر کیا جائے, کبھی ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی زبان سے دل کی تعبیر کرتا ہے کہ نہیں, جو کچھ دل میں ہے کیسے تعبیر کرتے ہیں, آپ کے اندر کیا چھپا مجھے پتا ہے, جب تک آپ بولیں گے نہیں کسی کو پتا ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو جو عقیدے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, ہم وہ ظاہر کر رہے ہیں جو ہمارے دل میں ہے. جو ہمارے دل میں ہے وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے. یہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں یہ سلف نے ہی سمجھا ہے نا. کس صحابی نے کہا ہے کہ رجل سے معنی جو ہے وہ پاؤں یا قدم نہیں ہے؟ کسی ایک صحابی سے ثابت ہے تو دکھائیں. یہ حدیث انہوں نے سنی کہ نہیں سنی؟ جتنی اسماء و صفات کے باب احادیث گزر چکی ہیں, آیات گزر چکی ہیں, یہ اہل التعطیل جب انکار کرتے ہیں ان سے صرف ایک سوال یہ کافی ہے, کیا جو تمہیں یہ سمجھ آئی ہے اس آیت اس حدیث سے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے جو ظاہر ہے اس معنی لفظ کے معنی کا, بلکہ وہ مراد ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو تعویل کے نام پہ تحریف کر کے؟ یہ سوال صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر ظاہر سے ہٹ کر ہوتا تو ظاہر سوال کرتے. جب سوال نہیں کیا تو یہ ثبوت ہے کہ یہی معنی ہے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے, عربی بھی سمجھتا ہے اور سمجھنے والا بھی سمجھتا ہے, عالم بھی سمجھتا ہے. عرب جاہل تھے کہ نہیں؟ لیکن جب سنا عربی جانتے تھے کہ نہیں؟ عرب تھے، اعراب تھے، جاہل تھے، بدو تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کان میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. آ کے کہا کہ اللہ کا پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جاہل نے نہیں کہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، مخلوق جیسی ہو نہیں سکتی کبھی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یہ تو خبر دی ہی کہ پاؤں ہے، یہ نہیں خبر دی کہ پاؤں کیسا ہے. جب خبر ہی نہیں دی کہ پاؤں کیسے، سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم لوگوں نے سوال کیا ہے اور بدعت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. جیسے امام مالک نے کیوں منع کیا تھا اس شخص کو جس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، کیسے مستوی، کیف استوا؟ غصہ کیوں آیا؟ تم خوش ہوتے ہو ہمارے سلف جی کہ تم اتباع کی دعوے دار ہو. مالکی بھی یہی کہتے ہیں نا. آج دیکھیں جتنے بھی گروہ ہیں سلفوں کے علاوہ جو ہیں، باقی جو ہیں اشاعرہ ماتریدیہ دور حاضر میں، پہلے جہمیہ تھے، پھر وہ گئے کلابی، معتزلہ آئے وہ بھی مغلوب ہو گئے، پھر کلابی آئے، پھر اشاعرہ ان سے الگ ہو گئے، پھر ماتریدی آئے، اور آج امت اسلامی لوگ پھیلے ہوئے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو کہنے کی ہم اصول میں اشاعرہ ماتریدی ہیں اور فروع میں ہم حنفی ہیں، یا اصول میں اتباع کرتے ہیں امام حسن اشعری کی اور اصول ماتریدی کی، اور فروع میں ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور طریقت ہم صوفی ہیں. یہ تقسیم تین حصے کی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیا صحابہ میں تھی؟ کیا تابعین میں تھی؟ اتباع التابعین میں تھی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک رحمہ اللہ کی یہ اتباع کرنے کے دعوے دار ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ تھا امام مالک نے سختی اس شخص کو نکال دیا، صرف یہ سوال کیا تھا کیف استوا، بس یہ نہیں کہا کہ تحریف ہے، معنی یہ نکالا، اس کا یہ تعویل لازم آتی ہے، وہ لازم آتی، تشبیہ لازم آتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوئی، صرف یہاں تک اس نے کہا کیف استوا، بس. سبحان اللہ. اور یہ لوگ ہر درمیان کا انتہا دیکھیں، یہ سب کسے بھی جانتے ہیں، سلف کا موقف بھی جانتے ہیں، احادیث بھی جانتے ہیں، آیات کو بھی جانتے ہیں، تب بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا خرابی کہاں پہ ہے؟ سننے میں خرابی ہے کیا؟ پڑھنے میں، دیکھنے میں خرابی کیا ہے؟ یا الفاظ جب دیکھتے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، سمجھنے میں نہیں، ادھر دل میں خرابی ہے. جب دل میں خرابی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ صحیح نہیں سمجھ سکے. کیوں صحیح نہیں سمجھ سکے؟ کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ اگر سمجھنا چاہتے تو بالکل دیکھا، راستہ مشکل ہے کیا؟ والله آپ کسی بچے کو سکھا دیں وہ سیکھ جائے گا، کسی بچوں کو سکھا کے دیکھ لیں آپ، کہ وہ بچے کا دل پاک ہے. اسے ہم کہتے ہیں بچوں کو بچپن سے تربیت کرنی چاہیے صحیح عقیدے کی. یا ہمارے بچے کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، کیا کچھ نہیں پڑھتے، کہتے وہ سمجھ، وہ ٹھیک ہے پڑھنا، عقیدے کے مسئلے بڑے گمبھیر مسئلے ہیں، بچوں کو دور رکھیں ذرا. کیا بچوں کو دور رکھیں؟ اگر بچوں کو ان حقائق سے دور رکھیں تو پھر باقی بچے گا کیا؟ عجیب سی بات ہے واللہ. اب کلاس فائیو کے بچے سکس کو دیکھ لے سائنس پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے مسائل سائنس کے حیران، جو ہم دسویں کلاس میں پڑھتے تھے آج وہ پانچویں کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں. دیکھا سلیبس آج کل کتنا مشکل کر دیا بچوں کو، پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے ہیں. یعنی ہر بچے کو راکٹ سائنس پڑھانی ہے، پڑھانا کیا ہے پتہ نہیں، بننا کیا ہے لوگوں نے، بچوں نے بننا کیا ہے؟ وہ جو اصل چیز جس پہ تربیت اور تعلیم دینی ہے حقیقت ہر مسلمان بچے کو، اس سے انہیں محروم کیا ہوا ہے پتہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ والدین چاہتے ہیں تربیت کرنا. اگر چاہتے ہوتے تو تربیت کرتے نا. یہ اصل ہمارے دل میں یہ درد ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کیا تربیت دینا، کیا تعلیم دینی ہے. اور بچوں کی تربیت و تعلیم کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے. جو اسکول میں ہے وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، وہ تعلیم ہے، وہ دنیاوی تعلیم ہے. دینی تعلیم صرف کہتے ہیں نا کہ ایڈیشنل سبجیکٹ سمجھ لیں آپ، یہ بھی بچہ یہ بھی پڑھ لے گا. بھی کیا مطلب ہے؟ بنیاد ہے. کبھی سنا ہے کہ سائنس بھی پڑھ لے گا، میتھس بھی پڑھ لے گا؟ سنا کبھی؟ لیکن اسلامیات بھی پڑھ لے گا. جب یہ حیثیت رہ گئی ہمارے اسلامیات کی، ہمارے دین کی، تو یہی ہونا ہے کہ معاشرے میں اور کیا ہونا ہے. سلف کے زمانے میں حساب ان کو آتا تھا نہیں آتا تھا؟ قرآن مجید بغیر حساب کے آپ بعض مسائل سمجھ سکتے ہیں، وراثت کے مسائل بغیر حساب کے. اب یہ دیکھو امی پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں, لیکن وراثت کے مسئلے کیسے فرمانی سے بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, وراثت کے مسائل دور حاضر کے اب ہر دور میں, ہر ملک میں, ہر جگہ پر بہت ہی مشکل ترین مسئلے سمجھے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے امریکہ میں جو اس کا جو قانون دیا وہ تقریباً 7 والیومز میں نے سنا, بڑے بڑے والیومز 7 سے بھی زیادہ ہیں تقریباً, صرف وراثت کے مسائل جس میں ذکر ہے. اور ہمارے پاس صرف 3 آیتیں ہیں اور 3 احادیث ہیں بس, سارے وراثت کے مسائل یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ تفصیل واللہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں آپ کسی کتاب میں ملے گی بھی نہیں. وہاں پر بھی 7 بڑے والیوم کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے کوشچن مارک, بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو وہ حل نہیں کر سکے. کمال ہے واللہ, اس علم سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور دور کیا جا رہا ہے. اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں, ہم بھی ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو وراثت سے شروع کرو, مسائل پڑھانا شروع کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اساس ہے کلمہ توحید ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں 2 سال کی میری عمر تھی, میری ماں نے مجھے کلمہ توحید پڑھنا سکھایا ہے. 2 سال کی عمر کیا ہے بچے کی؟ آج بچے جو میرا 6 مہینے کے 4 مہینے کے ہوتے ہیں وہ رائمز سن رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں ڈانس ہو رہے ہیں اور میوزک ہے اور کارٹون ہے. کہتے بچوں پر تو حرام نہیں ہے نا, بچوں پہ حرام نہیں ہے, لیکن بچے کی تربیت کی چیز پہ ہو رہی ہے. بعض بچے سوتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ میوزک نہ سنیں, کہتے بچہ سوتا نہیں ہے. تو کس نے اس کو یہ عادت ڈالی ہے؟ یہ تربیت کس نے دی ہے اسے؟ بڑا ہو کے جب گانے نہیں سنے گا تو کیا کرے گا یہ؟ اور بعض ایسے بچے جو قرآن مجید سنتے ہیں الحمدللہ, اور سکون سے سو جاتے ہیں. اب قرآن اس کو آدھی بڑھا, قرآن کا آدھی بڑھانا ہے یا گانے کا آدھی بڑھانا ہے, کس کی ذمہ داری ہے اور کون ذمہ دار ہے اس کا, کون جواب دہ ہے؟ والدین ہیں. بہرحال وقت کافی ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, بس کچھ اہم باتیں کرنا میں لازمی سمجھ. دور حاضر میں بہت سارے کوتاہیں جب نظر آتی ہیں واللہ بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. یعنی کل کی بات ہے, میں نماز پڑھا تھا مغرب کی, میں سجدے میں گیا تو دائیں اور بائیں دونوں جو تھے نا سجدے میں کیا, یعنی بہت بڑی داڑھی تھی ان لوگوں کی. وہ داڑھی کا مطلب ذکر کرتا ہوں, مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میں کوئی تنقیص کر رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ ظاہر صلاح ہے ماشاء اللہ اور متبع سنت ہیں, تو ظاہر داڑھی کی سنت جو اہتمام کرتے تو نماز کا تو باب اول اہتمام کرنا چاہیے نا, اچھی بات ہے. تو سجدے میں دونوں کوہیں زمین پر ساتھ پڑھ رہے نماز, ادھر والا بھی ادھر والا بھی, سلام پھر سلام کے بعد میں نے مصافہ کیا جو ادھر والا ساتھی تھا. میں نے اردو باتیں کہتا ہاں میں, کہ آپ نے سجدہ کیا ہے ابھی, اور آپ نے سجدہ جب کیا ہے تو کوہنی جو ہے نا لگ رہے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوہنی جو ہے اوپر ہونی چاہیے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بس کہ ٹھیک ہے. دوسرے بھائی جو ہیں دائیں طرف, اس سے میں نے کہا تو بڑا خوش ہوا, اس نے دعائیں دی اور سجدہ کر کے دکھائے. اس وقت دونوں کوندی اٹھائی سے, کہتے اب ٹھیک ہے. میں نے کہا کہتے اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اس بندے دعا کی, آمین آپ بھی کہیں, اس بندے دعا کی میرے لیے اپنے لیے بھی, سبحان اللہ. لوگوں میں خیر ہے الحمدللہ, لیکن عجب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے, ہمیں بہت کچھ آتا ہے دنیا میں, وہ بھی آتا ہے جو ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا, جو ضرورت بھی نہیں ہے. بعض ایسے یعنی ان پڑھ لوگ ہیں, موبائل دیکھیں انگلش میں ہے نا, آئیکن دیکھ کے بچہ بھی اس کو کر لیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ کون سی ایپ کس طریقے سے چلتی ہے, کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے. عجب بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, میرے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے, میرے کوہنیاں کہاں پہ ہونی چاہیے, میرا یہ سر رکوع میں کیسے ہونا چاہیے, میرے یہ گھٹنے کیسے ہونے چاہیے, بازو کیسے ہونے چاہیے, قیام کی حالت میں میرے دونوں ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, اطمینان کیا ہوتا ہے, سکون کیا ہوتا ہے نماز میں, نماز کے ارکان کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے, کب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بغیر علم کے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور توحید و سنت کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔